بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ادارہ اصحاب بر صغیر کی جانب سے پیش خدمت ہے مولانا خبیب رحمہ اللہ کے سورہ حجرات پر مبنی دروس کے سلسلے کا چوتھا درس.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله يقينا وہ لوگ جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے تقویٰ کے لیے. لہم مغفرت و اجر عظیم ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات یقیناً وہ لوگ جو آپ کو پکار رہے تھے حجرات کے ورے سے. اکثرہم لا یعقلون ان میں سے اکثر بے عقلے ہیں. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم اگر یہ لوگ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف تشریف لے آتے لکان خیر اللہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم اور اللہ پاک معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ حجرات کا بنیادی موضوع جو ہے وہ اصلاح نفس سے متعلق ہے کہ دلوں میں جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ان کا علاج کیوں کر ممکن ہو اور دلوں میں کون کون سی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے مفاسد جنم لیتے ہیں اور معاشرے میں بے راہ روی پھیلتی ہے اور ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. پھر تاکہ ان کا علاج کر کے اپنے دلوں کی اصلاح کی جائے اور جب دلوں کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرے میں باہمی طور پر الفت اور محبت کا ایک نظام موجود رہے گا اور تمام لوگ ایک جذد واحد کی مانند اور بھائیوں کی مانند رہیں گے. اسی سلسلے کے طور پر جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ ابتدائی آیات کے اندر یہ سورہ حجرات کی جو ابتدائی آیات ہیں ان ابتدائی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا بیان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کس طرح بیٹھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں. ان آداب میں سے ایک ادب کا یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کچھ کہیں نہیں کہنے کے لیے اس وقت تک اس کو چاہیے کہ پیش قدمی کر کے اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ بات نہ کرے. اور اسی طریقے سے ان آداب میں سے ایک ادب اس ادب کا بھی تذکرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آواز کو بلند مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہو تو پھر اعتدال سے بھی تھوڑا سا کم رہ کر بات کرو. اس طرح بات نہ کرو جس طرح آپس میں بات کرتے ہو کہ یہ بے ادبی ہے اور گستاخی ہے اور بسا اوقات ایذائے رسول کا سبب بنے گا. یعنی اس بلند آوازی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا اگرچہ غیر اختیاری طور پر کیوں نہ ہو وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کی نحوست یہ ہے کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور یہ سارے کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کے بعد ان آیات کے اندر ان لوگوں کی مدح ستائش اور تحسین اور تعریف کی گئی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اور آداب کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان ہی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ادب کیا کرتے تھے کہ کافر جا کر اپنے علاقوں میں کہتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا, قیصر و کسرا میں گئے اور روم کے بادشاہوں کو دیکھا, لیکن وہاں پر کوئی اپنے بادشاہ سے اور کوئی اپنے بڑے سے اس عقیدت اور احترام سے پیش نہ آتا تھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور احترام سے پیش آتے تھے. اور اس نے وہاں جا کر گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے لیتے تھے اور جسے نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے پوچھ لیتا تھا اور اس کو اپنے منہ پر اور چہرے پر اور جسموں پر بطور تبرک کے ملتے تھے، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے جو ملی ہوئی چیز ہے اس کا بھی اس قدر ادب اور احترام۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام جس طرح عقیدت اور احترام کرتے ہیں، اس طرح سے عقیدت اور احترام کسی اور کا نہیں، کیونکہ وہ ایک عقیدت اور احترام جو اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ کیا ہے، مطلوب ہے، اور وہ عقیدت اور احترام جو عقیدت محضہ ہو، جو اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، وہ سوائے ڈھونگ کے اور تکلفات کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفات میں سے ایک صفت آتی ہے، صحابہ کرام نے بیان کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام کی صفت میں سے ایک صفت یہ تھی کہ ابرروحا قلوبن، نیکی کے اعتبار سے سب سے زیادہ، دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیکوکار صحابہ کرام، یعنی دل صاف، جو بات ہے دل میں وہ زبان سے کہہ دی، کوئی بات دل میں رکھنا اور خفیہ چالے چلنا اور سازشیں کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کا شیوا نہیں۔ ابرروحا قلوبن، نیکی کے اعتبار سے نیکوکار نہیں، ابر روحا، اس میں تفضیل کا صیغہ، یعنی سب سے زیادہ نیکوکار، کہ اس سے زیادہ نیکوکار دل کوئی اور ہو نہیں سکتا جیسا صحابہ کرام کا دل تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ براہ راست تربیت کی۔ واعمقها علما، اور فرمایا علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے تھے، سطحی علم رکھنے والے لوگ نہیں تھے، کہ سطحی طور پر جو دیکھا اور اس کے اوپر کیا کر دیا، عمل شروع کر دیا، علم کی گہرائی کو جاننے والے تھے، اور گہرائی اور منشاء نبوی کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا تھا، اس کو سمجھنے والے تھے، اور یہ اصل اور بنیادی چیز ہوتی ہے علم کی گہرائی کو سمجھنا، اور یہ حقیقی علم ہوتا ہے۔ تو علم کے اعتبار سے انتہائی کیا تھے، گہرے۔ وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور تکلف کے اعتبار سے قلیل نہیں بلکہ اقل، یعنی سب سے زیادہ کم، صحابہ کرام میں تکلف انتہائی کم تھا، اور جہاں تکلف زیادہ ہو جاتا ہے وہاں ظاہری عقیدت اور احترام زیادہ ہو جاتی ہے، اور حقیقی طور پر دل کے اندر احترام نہیں ہوتا۔ اس کی ایک زندہ مثال جو جاہلی نظام ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے، اس جاہلی نظام میں اوپر سے لے کر نیچے تک یہی تکلفات ہیں، یعنی ایک نچلے درجے کا چپڑاسی ہو یا اعلیٰ درجے کا افسر ہو، اس کی تمام روٹین اور اس کی تمام یہ تمام ملازمت صبح سے لے کر شام تک کی، اور ساری زندگی جو اس کی گھومتی ہے وہ انہی تکلفات کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا باس آئے گا اور وہ کرسی سے کیا ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ یہ جاہلی نظام تعلیم جو ہمیں سبق دیتا ہے وہ کیا سبق دیتا ہے، اسکول میں ماسٹر صاحب آئیں تو پھر اس کے بعد کیا کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ من سر رہو ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوا مقعده من النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کیا کر لے، جہنم میں بنا لے۔ قومی ترانہ ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا ہو، گانے کے لیے کھڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون، گانا ہے نا، گاجے باجے کے لیے باقاعدہ، ایک تو گاجا باجا سننا یہ تو حرام ہے، لیکن یہ مسئلہ تو اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ جب آپ گاجے باجے کا احترام شروع کر دیں، گانے کا احترام شروع کر دیں، تو یہ مسئلہ تو پھر انتہائی خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کفر کی سرحد سے جا ملے، یا ہو سکتا ہے کہ انسان کو کفر میں گرا دے اور انسان کو پتہ بھی نہ چلے، تو یہ بہت خطرناک صورت ہے۔ یہ جاہلی نظام جو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا، ایسا نہیں کہ بس کچھ چیزیں بنا کر ہمارے سروں پر مسلط کر دی گئیں اور آج ہم روٹین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑا کفر ہے جو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا ہے، ہماری نسلوں کو ارتداد کے گڑھوں میں گرانے کے لیے، تاکہ ہم اگر مسلمان رہیں تو رہیں، لیکن ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ مسلمان نہ رہے۔ اس کا نظام تعلیم، اس کا نظام معاشیات، یعنی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام سے کہیں نہ کہیں تو آ کر میل کھاتی ہو۔ حیرت تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو باقاعدہ یہ کہتے ہیں، یہی تو حقیقی اسلام ہے۔ اسلام دیکھو، جمہوریت میں رواداری ہے، اسلام بھی کیا سکھاتا ہے، رواداری سے۔ جمہوریت میں مساوات ہے، اسلام بھی تو یہی سکھاتا ہے۔ جمہوریت میں انصاف ہے، اسلام بھی تو یہی سکھاتا ہے۔ یعنی انہوں نے انصاف اور ظلم کے پیمانے کو خلط ملط کر دیا، انصاف اور ظلم کے پیمانے کو خلط ملط کر دیا۔ اللہ نہ کرے کبھی آپ لوگوں کا جانا پڑے، جن لوگوں کا جانا ہوا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عدالتوں میں آیتیں لکھی ہوتی ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس دماغ ہے، یہ جاہلانہ طور پر ایسی حرکت نہیں کر رہے، علم رکھتے ہوئے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اور علم والوں کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں یہی لوگ کیا ہیں، کافر ہیں۔ یہ آیت آپ کو پوری عدالت کے اندر کہیں لکھی بھی نظر نہیں آئی، ہاں یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو انصاف کو قائم کرو، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔
یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی، وَإِذَا حَكَمْتُمْ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یہ ساری آیات لکھی ہوئی ہوں گی. مطلب کیا؟ مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ جس فرنگی قانون کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے. اگر جناب یہ عدل ہے تو پھر قرآن تو علیہ باللہ ظلم ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اور جس نے قرآن کو ظلم کہا اور فرنگی قانون کو عین انصاف کہا، بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ انسانی قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا، بات یہ ہے کہ انسانی قانون کے مطابق فیصلہ کیا پھر قرآن کے قانون کو ظلم کہا، انسانی قانون کو عدل کہا اور اللہ کے قانون کو کیا کہا کہ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. باقاعدہ یہ جو سپریم کورٹ کا جو مونوگرام ہے، اس مونوگرام میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ انصاف کے ساتھ جج بیٹھتا ہے جب فیصلہ کرنے کے لیے، تو اللہ نہ کرے کبھی سابقہ پڑے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جب جج بیٹھتا ہے اور جب ملزم اس کے سامنے آتا ہے، جو جج سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے، وہ جج چاہے کوئی بھی ہو، قادیانی ہو، مسلمان سنی ہو، کوئی بھی ہو، وہ جج سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا چارج فریم کرنے سے پہلے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے، اور باقاعدہ یہ چیز ہم نے دیکھا کہ اے ٹی سی کا جج ہے، مطلب جو خصوصی عدالتیں ہیں، اس کا جج ہے اور وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جج کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے کلمہ نہیں آتا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا فیصلہ انصاف کے مطابق کروں گا. اور پھر وہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ فلانے سن میں فلانے یہودی نے کس طرح کا فیصلہ دیا تھا اس قسم کے مقدمے میں، وکیل بھی اسی قسم کا مواد مہیا کرتا ہے، جج بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، سرکاری وکیل بھی اسی کے مطابق دلائل لاتا ہے، اور یہ ساری کے ساری چیزوں کو ملا کر جو ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جناب اس مقدمے کا کیا ہے، یہ فیصلہ اس کی یہ تعزیر ہے تعزیرات ہند کی، دفعہ نمبر فلانے کے تحت اس کو یہ سزا دی جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کلمہ پڑھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ علیاذ باللہ ظلم ہے اور یہ انصاف ہے. یعنی اس قدر جسارت تو پوری تاریخ انسانی میں کسی نے نہیں کی ہوگی، پوری تاریخ انسانی میں جب تک خلافت عثمانیہ کا سقوط نہیں ہوا تھا اس وقت تک اس قسم کے کافرانہ قانون کا تصور تو شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی آج کا تو نہیں ہے، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، یونان سے چلا آ رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی جسارت جیسی اب ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. تو یہ بدترین نظام ہمارے سروں پر مسلط اس لیے کیا گیا، تھوڑا سا اس دور کے لوگ یا ہمارے پچھلے مطلب ابا دادا کے دور کے لوگ جو رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ چلو ٹھیک ہے اسلامی احکام پر عمل، لیکن ایسا نظام تعلیم اور ایسی طبقاتی تقسیم کر دی گئی کہ آنے والی نسل جو ہے وہ ہماری مشکل ہے کہ اسلام پر زندہ رہ سکے، اور اگر رہے گی تو بہت مشکل سے رہے گی، جس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا، یعنی اس قدر مشکل ہوگا. تو وہ مشکل دور ہمارے سروں پر مسلط کرنے کے لیے جاہلی نظام مسلط کیا گیا. بہرحال تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تو یہ صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جن کی فطری طور پر جیسے کل عرض کیا گیا تھا حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ کی فطری طور پر آواز بلند تھی اور وہ اپنی آواز کو کیا کیا کرتے تھے؟ پست کیا کرتے تھے. تو یہاں پر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تحسین کی گئی اور تعریف کی گئی کہ اوپر والی آیت سن کر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی صحابہ کرام کی طرف سے میل نہ آئے کہ انہوں نے ایسی بات کی تو اللہ پاک نے کیا کی؟ تنبیہ کی. تو قرآن پاک نے آگے صحابہ کرام کی تعریف کر کے بتا دی کہ یہ بین تنبیہ کی ہے، تمہیں تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اب قیامت تک کوئی بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو علم میں یا فضل میں یا تقوی میں یا عبادت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے برابر ہو. جب برابر نہیں ہے تو پھر کوئی کتنا بھی پہنچ جائے اور کتنا بھی پڑھ لے اور کتنا بھی مطالعہ کر لے اور کچھ بھی کر لے، اس کو صحابہ اکرام پر تنقید کا حق حاصل نہیں ہے. تو اوپر کی آیت کے اندر جیسے تنبیہ کی گئی کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس طریقے سے تمہیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک تربیت ہو رہی ہے، دوران تربیت تمام مراحل آتے ہیں، بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے پھر اس غلطی کی کیا ہوتی ہے؟ تصحیح ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کو بنیاد بنا کے چھوٹوں کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بڑوں کے اوپر تنقید شروع کر دیں. ان الذین یغضون اصوات، آگے تحسین ہے، تعریف ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان الذین یغضون اصوات، وہ لوگ جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد اپنی آواز کو اتنی پست رکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا. اصوات ہم عند رسول اللہ، اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک نے جانچ لیا، پرکھ لیا، خالص کر دیا تقوی کے لیے، یعنی ان کے دل میں تقوی کے سوا کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے، گویا ان کا دل تقوی کی جگہ ہے، ان کا دل تقوی کا گھر ہے. تقوی کی تعریف کی ہے محدثین نے کہ تقوی اس کو کہتے ہیں ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس میں کوئی حرج نہ ہوتا ہو، جس میں کوئی حرج نہ ہو، اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں ایسی چیز میں نہ جا پڑیں گے کہ جس میں کیا ہو، حرج ہو اور گناہ ہو، یعنی مشتبہ امور کو بھی چھوڑ دینا اس خدشے کے پیش نظر کہ حرام میں مبتلا نہ ہو۔ اب فقط آواز کے بلند کرنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وقت تکلیف ہوتی ہو۔ اس لیے مطلقاً اپنی آواز کو صحابہ کرام نے کیا کیا، پست کیا، گویا تقوی کے اعلیٰ مرتبے کے اوپر کیا ہو گئے، فائز ہو گئے۔ تو فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ، اور ہر معاملے کے اندر یہی چیز ہے، مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ مشتبہ امور سے بھی ایسے بچے جیسے حرام سے بچتا ہے، کیونکہ مشتبہ امور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور چراگاہ کی جو باڑھ ہوتی ہے اپنے جانوروں کو اس کے قریب چرنے سے روکا جائے، کیونکہ جو جانور باڑھ کے قریب گیا قریب ہے کہ وہ چراگاہ میں بھی جا گھسے گا۔ اس لیے مشتبہ امور، یعنی وہ امور جس کے بارے میں آپ کو واضح نہیں ہے کہ یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے تاکہ حرام کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ، یہی وہ لوگ ہیں، لہم مغفرۃ، جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے تھے، یہ قبیلہ بنو تمیم جن کا شروع میں تذکرہ آیا، یہ لوگ آئے تو ظاہر سی بات ہے یہ دیہات سے آئے تھے، گاؤں سے آئے تھے، اور گاؤں دیہات میں تعلیم و تعلم اور ادب تہذیب اور ان چیزوں کا اتنا مطلب چرچا نہیں ہوتا ہے، تو یہ گاؤں سے آئے تھے، تو انہوں نے آتے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگانا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا۔ ظاہر سی بات ہے یہ بری سی بات ہے کہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگانا کوئی شروع کر دے کہ اے محمد آپ آئیے۔ تو اس سلسلے میں آیت نازل ہوئی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کیا ہیں، بے عقل ہیں۔ سب کو نہیں کہا گیا اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض نے یہ حرکت جان بوجھ کر نہ کی ہو، بلکہ غلطی سے لوگوں کی دیکھا دیکھی اس طریقے سے بلانے لگے ہوں، اس لیے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، یا یہ ہو سکتا ہے کہ حرکات یہ سبھی کی ہوں، لیکن یہ دعوت کا اسلوب اور دعوت کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے دعوت دی جائے کہ سامنے والے کو برا نہ لگے۔ جب اکثرهم لا یعقلون کہا کہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، تو ہر ایک دوسرے کے بارے میں خیال کرے گا کہ شاید وہ اس زمرے میں ہو اور میں نہ ہوں، بجائے اس کے کہ اگر متعین کر کے کہا جاتا کہ فلانا بے عقل ہے یا سارے کے سارے تم بیا ہو بے وقوف ہو، تو یہ دعوت کا وہ اسلوب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا کیا ہو سکتا ہے، مشتعل ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں دعوت کا اسلوب اور دعوت کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں تو دعوت دیتے وقت اس شخص کو نشانہ نہ بنائیں، متعین طور پر اس شخص کو نشانہ نہ بنائیں، بلکہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخاطب کرے۔ جیسے سورہ یاسین میں وہ جن لوگوں کا تذکرہ ہے، تو انہوں نے دعوت کیا دی، وما لی لا اعبد الذی فطرنی ویلے، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس رب نے مجھے پیدا کیا، حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہی تھے، وہ تو دعوت ان کو دے رہے تھے کہ تم اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ یہ لیکن یہ دعوت کا اسلوب ہے، یہ دعوت کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو مخاطب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب کسی کی غلطی دیکھتے تھے اور صحابہ اکرام کو جمع کرتے تھے اور جب خطبہ دیتے تھے، تو خطبہ دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ متعین طور پر کسی کو کرنے سے ایک تو یہ کہ اس کی ہتک ہوتی ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اور یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی کیا کی جائے، بے عزتی کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا مشتعل ہو جائے اور اس بات سے سرے سے انکار کر دے اور کفر میں جا گرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی صیغہ استعمال فرمایا کرتے تھے تاکہ تنبیہ بھی ہو جائے اور کسی کی طرف انگلی بھی نہ اٹھے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے پرے سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل آتے، لکان خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے کیا ہوتا، بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ یہاں پر ادب یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی کام ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز مت دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تشریف لے آئیں اور کسی اور کام کے لیے نہ آئیں، ملاقات ہی کے لیے تشریف لائیں، تخرج الیہم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں ان کی طرف، مطلب کسی اور کام کے لیے آئے ہوں پھر بھی اپنی بات کہنا بیچ میں روکنا یہ مناسب نہیں ہے اور ادب کے خلاف ہے۔ تخرج الیہم، جب اسی مقصد کے لیے باہر نکلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کرو، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور یہی ادب پھر آگے چل کر جو ہے وہ تمام لوگوں میں, جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دور دور جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے, لیکن کبھی بھی کسی عالم کے گھر پر جا کر میں نے دروازے پر دستک نہیں دی. یہ کمال ادب تھا عبداللہ ابن عباس, اتنے بڑے صحابی. فرماتے ہیں تابعی کے ہاں بھی اگر جا رہے ہیں کسی عالم کے پاس کوئی حدیث حاصل کرنے کے لیے, بعض اوقات ایسا بھی ہوا نا صحابی تابعی سے حدیث لے رہا ہے, تو حدیث حاصل کرنے کے لیے یا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو جا کر گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے, بیٹھ جاتے تھے, یہاں تک کہ وہ خود تشریف لاتے تھے, اور بعض اوقات کہتے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ ہمیں بتا دیتے, ہم آ جاتے, آپ نے اتنی تکلیف کی کہ آپ جو ہے نا باہر انتظار کر رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ علماء اپنی قوم میں نبی کے مثل ہوتا ہے, اور نبی کے لیے حکم دیا گیا حتیٰ تخرج الیہم, جب تک آئے نہیں اس وقت تک. یہ اپنے بڑوں کا ادب بتائے کہ اپنے بڑوں کا مطلب اپنے عمر میں جو بڑے ہوں, اپنے مرتبے میں بڑے ہوں, جو ذمہ داری میں بڑے ہوں, ایسے لوگوں کا اس طرح سے ادب اور احترام کرنا چاہیے. جیسے عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے الدین کل ہو ادب, دین سارا کا سارا کیا ہے ادب ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بڑے صحابی ہیں, یہ بھی فرماتے ہیں میں نے آج تک کبھی بھی کسی عالم کے گھر پر جا کر دروازے پر دستک نہیں دی, خود بیٹھا رہتا تھا انتظار کرتا تھا, وہ آتے تھے تو مسئلہ پوچھ لیتا تھا, ورنہ جب تک وہ نہیں آتے تھے اس وقت تک کیا کرتا تھا, انتظار کرتا تھا, دستک دے کر کبھی کسی کو بلایا نہیں ہے. ولو انہم صبروا, اگر صبر کر لیتے حتیٰ تخرج الیہم, یہاں تک کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ان کی طرف, لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے کیا ہوتا, بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم, بس جو ہو چکا وہی مسئلہ کہ کسی کو اب تنقید کا حق حاصل نہیں ہے, کیونکہ جسے تنبیہ کرنی تھی اللہ کو اللہ نے تنبیہ کر دی, واللہ غفور الرحیم, اللہ نے اب کیا کر دیا ہے, معاف بھی کر دیا ہے, اب قیامت تک اس معاف کی ہوئی غلطی کو اگر کوئی دہراتا بھی ہے تو وہ جرم کا مرتکب ہوتا ہے. ایک ہے تنقید کرنا اور ایک ہے اس غلطی کو دہرانا, یعنی تنقید کے لحاظ سے جی انہوں نے تو یہ غلطی کی تھی, انہوں نے تو احد میں یہ کیا تھا, انہوں نے تو فلانی جنگ میں یہ کیا تھا, فلانی جنگ میں یہ ہوا تھا, ان کا یہ عمل تھا, ان کا یہ عمل تھا, یہ تنقید, اس سے منع کیا گیا. واللہ غفور الرحیم, اللہ نے تنبیہ کی, اللہ نے کر دیا معاف, اب قیامت تک کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر انگلی اٹھائے, تنقید کرے, کسی بھی طرح کی تنقید کرے, یا تنقید کے انداز سے ان کے افعال کو یا اس حکایت کو کیا کرے, دہرائے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ پاک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.